السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر آج نیکسٹ پڑھنی ہے الحدیث التاسع والثلاثون، یہ حدیث نمبر ہے 39، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے. لیکن حدیث سے پہلے ایک چھوٹی سی کمنٹ جو ہے نا انہوں نے دی ہے نا حدیث کے آخر میں، حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. حسن کی ٹرمینالوجی تو آپ جانتی ہیں نا کیا معنی ہے اس کا، ایک حدیث صحیح ہوتی ہے، ایک حسن ہوتی ہے، ایک ضعیف ہوتی ہے. تو یہ حدیث اصل میں ہے ضعیف، لیکن حسن کے درجے پہ اس لیے چلی ہے کہ جو دیگر احادیث آئی ہیں وہ اس کے ٹیکسٹ کو یا قرآن مجید کی آیات ہیں وہ اس کے ٹیکسٹ کو ذرا تقویت بخشتی ہیں. تو یہ حدیث جو ہے اس کی ٹیکسٹ جو ہے یہ قرآن آیات سے بھی ہم آہنگ ہے، ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ رواہ ابن ماجہ والبیہقی وغیرہما، یہ جب محدثین کہتے ہیں نا رواہ ابن ماجہ والبیہقی، تو اس کا مطلب ہے کہ ابن ماجہ اور بیہقی مؤلف کے نزدیک، یعنی ان کتابوں کا جو لیول ہے وہ ہائی ہے. وغیرہما کا مطلب یہ کہ ان کتابوں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے جو ان دونوں کتابوں سے ذرا چھوٹے لیول پہ ہے، یہ مطلب ہے. اس میں یہ نہ کیا جائے کہ وغیرہما سے مراد صحیح بخاری اور صحیح مسلم بھی ہو سکتی ہے، یا سنن ابو داؤد ترمذی نسائی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اب چلتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قالا، ارشاد فرمایا، کیا فرمایا، کہ ان اللہ تجاوز لی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجاوز لی، تجاوز کہتے ہیں یہ برج بندہ جب کراس کرتا ہے نا، یا کسی شے کو جب کراس کر رہا ہوتا ہے اس کو تجاوز کہتے ہیں. ایک لیمٹ ہے، اس لیمٹ کے اندر اندر اس کے قدم ہے، لیکن جو ہی اس نے قدم اٹھا کے لیمٹ کے باہر قدم رکھ دیا تو اس کو تجاوز کہتے ہیں، یعنی لیمٹ کو کراس کرنا. دوسرا یہ ہے کہ وہ جو لیمٹ تھی اللہ تعالیٰ کی کہ یہ گناہ ہوں گے، یہ چیزیں لکھی جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں کو یا ان غلطیوں کو کیا کیا، تجاوز کر دیا، مراد یہ کہ معاف کر دیا، کوئی بات نہیں. اگر کوئی لیمٹ اس طرح کراس کرتا ہے تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجاوز علی، معاف کر دیا ہے میرے لیے، عن امتی، میری امت سے، الخطأ والنسيان. الخطأ طا کے بعد حمزہ ہے، ٹھیک ہے، خطأ نہیں پڑھنا اس کو، خطأ یوں پڑھنا اس کو. تو بے شک اللہ تعالی نے تجاوز کیا، معاف کر دیا ہے میرے لیے، عن امتی، میری امت سے. تو میرے لیے سے مراد یہ ہے کہ میری دعائیں سنی، میری عرض سنی، تو نبی بنایا مجھے، رسول بنایا، اللہ نے مجھے بھی کچھ تھوڑا سا جو بہت بڑا مقام دے رکھا ہے، اس مقام کی وجہ سے میری امت سے تین چیزیں معاف کر دی ہیں. ایک ہے خطا، غلطی، اور دوسرا ہے نسیان، بھول جانا، اور تیسرا ہے ومستکرہ علیہ، اور وہ بھی معاف کر دیا ہے جو، ما کا مطلب یہی ہے، اور وہ بھی معاف کر دیا ہے جو، یا جس پر، استکرہ، وہ مجبور کیے گئے، علیہ، جس پر، یعنی جس کے کرنے پر میری امت کو کوئی فرد مجبور کر دیا گیا، تو وہ مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی غلطی یا خدا نہ خواستہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے، ٹھیک ہے. تو یہ حدیث ہے. اب آتے ہیں اس طرف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی، تو مراد یہ ہے کہ میری خاطر، میری وجہ سے، میری امت سے، ٹھیک ہے نا، اسلام کو تجاوز لی، جو لام ہے نا، لی کا لام، اسلام کو لام تعلیل کہتے ہیں، کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، ڈیو ٹو، تو یہ لام تعلیل کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے، میری امت سے، خطا، نسیان، اور وہ چیز جس پر وہ مجبور کیے گئے، اسے معاف کر دیا. خطا کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک انسان کوئی ایسی غلطی کرے، ایسا عمل کرے جو غلط ہو مگر اس کی نیت نہ ہو، ارادہ نہ ہو، بغیر ارادے سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو خطا کہتے ہیں. پھر نسیان، یہ لفظ بھی ہے، تو نسیان سے مراد یہ ہے کہ دل میں خیال تھا کہ یہ کرنا ہے مگر وہ بھول گیا کہ یہ معلوم چیز ہے اس کو میں نے کرنی ہے لیکن وہ بھول گیا، یا اس وقت کرنی ہے وقت گزر گیا اس کے بعد یاد آیا. اور استکراہ یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی غلط کام کے کرنے پر مجبور کر دیا جائے اور وہ اس کو اپنے آپ سے دور نہ کر سکے یا اپنے آپ کو اس غلط کام سے دور نہ کر سکے. جیسے جبرن کوئی کام لیا جاتا ہے کہ یہ کرو گے تو ویسے ملیں گے، کھانا ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، تو یہ استکراہ ہے. تو یہ تین عذر جو ہیں اس کی گواہی یا اس کی شہادت ہمیں قرآن کریم سے بھی ملتی ہے. خطا اور نسیان کے بارے میں دعا تو یاد ہوگی نا آپ کو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ تو آگئے نا خطا اور نسیان، اللہ نے خود سکھائی یہ دعا مانگو. پھر اسی طرح قرآن مجید کی سورہ احزاب میں یہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، تو یہ اخطأتم کا جو لفظ ہے یہ بھی خطا ہے کہ تم اگر حج کو یا فیملی لائف میں کوئی بھی قسم اٹھا لو تو یا منہ سے کوئی لفظ ایسے کہہ دو جو غلط ہو تو اس پر تو کوئی گناہ نہیں، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، مگر ان لفظوں پر ضرور گناہ ہوگا جن کے بارے میں تمہارا دل عمدن یہ کام کرتا ہے، جان بوجھ کے یہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کوئی بندہ کہ وہ جو زہار کی بات ہے، زہار کے الفاظ ہے نا کہ انت علیہ کا ظہری امی، خاون بیوی کو کہتا ہے کہ تم میرے لیے ایسی ہو جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ. اب یہ جو لفظ ہیں ظاہر ہے انسان کہے تو دین نے تو اس پر بڑی پکڑ کی ہے قرآن مجید میں، مگر کسی نے بغیر ارادے کے یہ لفظ ایسے کہہ دیے تو وہ ہوتا ہے ایسے، میاں بیوی آپس میں بات کرتے کرتے بھائی جان بات سنیں، اب وہ بھائی تو نہیں ہوتا ہاں، تو اس طرح کی ہوتی ہیں کئی باتیں، میری بہن بات سنو ذرا، تو میاں اپنی بیوی کو بھی یہ لفظ کہہ دیتا ہے. تو یہ لفظ جو ہے نا کوئی جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں اگر کوئی بندہ غلطی کر کے ایسے لفظ کہہ دے تو اس سے خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ فقہ نہیں بنتا کہ کیا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا، نہیں نہیں ایسے لفظوں سے نہیں ٹوٹتا قرآن مجید کے لفظوں سے. ہاں اگر جان بوجھ کے بندہ یہ کہے تو پھر ظاہر ہے اس پر مواخذہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو عذر تو پتہ چل گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کو معاف کر دیا. اب تیسرا عذر ہے استکراہ کا، کسی کو مجبور کرنا، جو حدیث کے الفاظ ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے اپنے ایمان کے بعد، یعنی مان چکا کہ اللہ ہے پھر اس کے بعد انکار کرتا ہے. اب انکار کی کچھ صورتیں یہ ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کو مجبور کیا جائے، تو تم کہو کہ جناب اللہ وحدہ لا شریک لہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور اس کو کہا جائے مانتے ہو کہ نہیں، تو وہ خدا نخواستہ گن پوائنٹ پہ اس کو شوٹ کر سکتے ہیں، مار دے سکتے. اب اس کو مجبور کیا جا رہا ہے ایمان کے بعد، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم کفریہ کلمات اپنے منہ سے کہو، تو ایسی صورت میں اگر وہ کرتا ہے تو یہ کیا ہے، معاف ہے، اس کو استکراہ کہتے ہیں، یہ ہے استکراہ. پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ولیکن من شرح بالکفری، لیکن جو کھل کے کفر کا اعلان کرے گا، دل اس کا مطمئن ہے، صدرن کے الفاظ ہیں، جو سینے کے اندر سے کھل کے اس کفر کا اظہار کرے گا، فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. تو بہرحال جو مجبور شخص ہے وہ اگر خدا نخواستہ منہ سے کوئی کفریہ کلمات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا، یہ حکم اٹھا لیا ہے، یعنی یہ اس پہ نافذ نہیں ہوگا. جیسے سیدنا عمار بن یاسر تھے، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک دفعہ عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، ایک چیز ہے جو بڑی کھلتی ہے مجھ کو اور دل میں بس اس کی کسک سی ہے. ان کا کیا ہے؟ ان کا جب وہ مجھے اذیت دے رہے تھے نا، مکی لوگ پکڑ کے مار رہے تھے، پتھر پہ لٹا کے ظلم کر رہے تھے، تو مجھے انہوں نے مجبور کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دو، برا بھلا کہو، تب ہم چھوڑیں گے ورنہ نہیں چھوڑیں گے. مارتے گئے، بس جان میری جاتی تھی. تو میں نے جان بچانے کی خاطر کوئی منہ سے لفظ کہہ دیے تھے، وہ بس دل میں ہیں. تو انہوں نے تو مجھے چھوڑ دیا لیکن میرے دل میں بڑا افسوس ہے یہ. تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دوبارہ بھی خدا نہ خواستہ اس مصیبت سے گزرنا پڑے اور یہ لفظ اگر تم نے کہنا پڑے تو کہہ دینا، میری طرف سے اجازت ہے، جان بچانا زیادہ بہتر. ہاں یہ بھی پوچھا کہ تمہارے دل کی حالت کیا تھی؟ اور کہا دل کی حالت میں بتا نہیں سکتا. تو دل الحمدللہ بالکل یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ منہ سے کوئی آپ کی توہین کروں یا کوئی ایسے لفظ کہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، دوبارہ بھی اگر تم ایسے مرحلے سے گزرنا پڑے تو کر لینا. تو یہ تو ہے حدیث کا معنی. حدیث ہے ضعیف، تو ان تین باتوں کی وجہ سے جو قرآن مجید کی ہیں، یہ تینوں باتیں کی تائید یہ حدیث کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس حدیث کا مقام ذرا ضعف سے اٹھ کے حسن تک چلا گیا. ٹھیک ہے، تو حدیث کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فقہی فائدہ، پہلا تو یہ نظر آتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بڑا وسیع کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر شے سے وسیع ہے، اور یہ رحمت اس کی اپنے بندوں پر ہے. وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے گناہ جو ہے نا وہ اٹھا لیتا ہے، گناہ کا کام، مگر ان تینوں صورتوں میں اگر یہ گناہ صادر ہو تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اس بندے کے لیے نہیں لکھواتا، معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی بالکل اس کے برعکس بدنیتی سے یہ کہے تو اللہ اس کو پھر سزا دیتا ہے. پھر یہ ہے کہ جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں یا معاملات ہم نمٹاتے ہیں، ان کو اگر ہم کرتے وقت جاہل ہوں، یعنی دین کی تعلیم سے ناواقف ہوں، ہمیں پتہ نہیں ہے یہ حلال ہے حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، مگر کچھ کام ایسے ہیں جو جہالت کی وجہ سے ہم کرتے چلے جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے اوہو پھر خیال آتا ہے یہ کیا ہوا، تو ماضی اس کا کیا ہوگا، وہ بھی یہی اسی میں ہی آئے گا. بندہ بھول کے کر رہا ہو، ناواقف ہو، یا اس کو مجبور کیا گیا ہو، تینوں شکلیں اگر ہوں موجود تو ایسی صورت میں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. پھر اسی طرح مثال کے طور پر نماز ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے دوران اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز میں بولا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، یا فون آئے تو فوراً نماز کے دوران ہی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یعنی اس کو یوں بتایا اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ. اب یہ جہالت ہے، اسے پتہ نہیں ہے. اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو سزا کے طور پر، چونکہ اتنی بڑی سزا نہیں ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے دوبارہ نماز پڑھو. لیکن اگر یہ کہے جی مجھے بالکل پتہ نہیں تھا، تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے آئندہ نہ کر. ٹھیک ہے نا، اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ نہ کرنا. مراد یہ کہ ٹھیک ہے غلطی ہو گئی، بھول سے ہوئی، اللہ معاف کر دے گا. دوبارہ اتنا سخت بھی ہونا چاہیے. وہ واقعہ یاد ہوگا، ایک صحابی تھے معاویہ ابن الحکم رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں میں آیا تو میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد، جو وہاں میں آتا تھا رہتا تھا دین سیکھ رہا ہوں، تو ایک بات میں نے سیکھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چھینک مارے اس کو الحمدللہ کہنا چاہیے اور جواباً یہ کہنا چاہیے. تو وہ نماز میں اب کسی نے چھینک ماری یا کہتے ہیں میں نے ماری، تو خیر کسی نے ماری تو اس نے کہا الحمدللہ نماز میں کہا، تو یہ سن کے نماز میں کھڑے ہیں اس کو کہتے ہیں یرحمک اللہ. اب لوگوں نے کیا کرنا تھا، لوگ تو بالکل ہی یعنی غور سے نا ایسے نیچے دیکھنے لگے کہ بھئی یہ بندہ کیا کر رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے یا بول پڑا ہے، بیچ میں اس کی نماز صحیح ہوئی کہ نہیں. تو جب مجھے یعنی محسوس ہوا کہ سارے بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں آنکھیں کھول کھول کے نیچے، تو میں نے کہا زور سے واسکلا امیا، آئے میری ماں مجھے گم پائے. میں نے نماز میں یہ لفظ کہہ دی. یہ لفظ ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے بتاؤ. میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ اس نے الحمدللہ کہا، میں نے یرحمک اللہ کہا. کہتے ہیں میں نے جب یہ لفظ کہے تو صحابہ نے پھر کیا کیا، نمازیوں نے وہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنا شروع کیا، چپ کرو، مراد یہ تھا چپ کرو، نماز نہیں بولتے. کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا. بہرحال ایسا ہوا کہ میں چپ ہو گیا. جب نماز ختم ہوئی تو ان کے یہ لفظ ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ادھر آؤ. کہتے ہیں کوئی صحابہ کے رویے سے کوئی خوف سا محسوس ہوا، میں بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں. کہتے ہیں اللہ جانتا ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اچھے معلم تھے، اتنی اچھی تعلیم دیتے تھے، اور اس کا ایک طریقہ یہی تھا کہ آپ نے میری اس غلطی پر ما قہرنی ولا شتمنی ولا ضربنی، نہ آپ نے مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، اور نہ ہی آپ نے مجھے مارا. تینوں باتوں میں کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ بڑے مہربانی سے فرمایا کہ دیکھو ان نہازی صلات، یہ نماز جو ہوتی ہے لا یصلح فیہا شیء من کلام الناس، جب آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو دوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، آپس کی باتیں، وہ اس میں نہیں کی جاتی. نماز میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی. نماز کیا؟ انما ہی تکبیر و تسبیح و قراۃ القرآن. نماز میں اللہ اکبر، رکوع سجدہ میں سبحان اللہ، اور پھر قیام میں اس قرآن پڑھتے ہیں اور تشہد پڑھتے ہیں، سلام بس. اب یہ جو حدیث ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے معاویہ ہیں، معاویہ بن حکم ان کا نام ہے، تو ان کو علم نہیں تھا. اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نماز لٹاؤ، بلکہ آپ نے سمجھا دیا کہ نماز کا طریقہ کیا ہوتا ہے، علم دے دیا، بس کافی تھا. تو جب علم نہ ہو اور بندہ کو غلطیاں کرتا جائے تو اس کی غلطیوں کے بارے میں یہ نہیں کہنا کیا کہ قضاء عمری پڑھو، ہے نا مسئلہ ہمارے ہاں، ہے نا قضاء عمری کا مسئلہ ہے نا. کس نے کہا؟ اس کو پتہ نہیں تھا، وہ بغیر نماز کے بغیر جانے وہ آگے چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، اینڈ میں جا کے اس کو خیال ہے میں نماز پڑھوں. تو اب اس کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ توبہ تائب ہو اور نماز پڑھنا شروع کر دے، بس کافی ہے. اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پچھلی نمازیں جو ہے نا وہ ریپیٹ کرو. کیسے ریپیٹ کرے؟ پہلے بھی اس کے لیے پڑھنا ذرا نئے بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور پھر ہم اس پر اوج بوجھ ڈال دیں تو یہ تو جاتی ہے. اب یہاں یہ دیکھیے، یہ اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام تو نہیں فرما رہے کہ تم دوبارہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم اور بھی دیکھ سکتے ہیں، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رمضان کے دن میں روزے کی حالت میں بندے کو کہا جاتا ہے کھاؤ، بھی ڈاکٹر کہتا ہے یہ تمہیں دوائی ابھی کھانی ہوگی، یہ سیرپ ابھی پینا ہوگا، تو وہ کہتا ہے نہیں میں روزے سے ہوں. کہتا نہیں تمہارا علاج ہی یہی ہے، اب جو تمہیں تکلیف ہے اس کا ازالہ یہی ہے کہ تم ابھی یہ کام کرو. اب وہ مجبور ہے تو دوائی کھا لیتا ہے تو اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا. مقصد فسد، فسد کا لفظ یہ کہ روزے کو اس نے خراب کر دیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مجبور تھا، مجبوری کی حالت میں اس کو روزہ توڑنا پڑا، ایسے ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے، روزہ کھول بیٹھا، بعد میں پتا چلا ابھی سورج تو نکلا ہوا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کیونکہ تاریکی اتنی چھا جاتی ہے گہرے بادلوں کی، وہ بندے کو پتا نہیں چلتا. جب روزہ کھول بیٹھا ہے بادل ہٹے ہیں تو سورج سامنے نظر آ رہا تھا، اس وقت بندہ کہتا ہے اوہ. تو ایسی صورت میں یہ نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا اس کا، بلکہ روزہ جاری رکھے اور جب سورج غروب ہو تو اپنے روزے کو بولتے، ٹھیک ہے نا. مثلاً خدا نہ خواستہ کوئی ہارٹ پیشنٹ بن جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو کہتا ہے بھائی میں تمہارا آپریشن کرنا ہے، وہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں. اب یہ تو نہیں ہونا، تو اس کو اجازت دے دے، وہ کچھ کھلانا چاہے، بے ہوش کرنا چاہے، اس کو تھیٹر میں لے گیا ہے تو وہ تو کہے جی میں روزے سے ہوں. یہ نہیں، کم از کم کچھ ضرورت ہوتی ہے باڈی کو، تو اگر وہ مجبور کر دیا گیا تو کھا لے، روزہ چھوڑ دے بعد میں رکھ لے. تو بہرحال ہم نے اس میں یہی دیکھنا ہے کہ اللہ رسول نے جو فرمایا ہے بس وہی کافی ہے. وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُ إِلَى اللَّهِ، کسی بھی شے میں تمہارا آپس میں اختلاف ہو تو اس کا حکم اللہ کی طرف لے جاؤ. تو بس ٹھیک ہے، اس میں بعض اوقات لوگوں کی رائے آتی ہے، نہیں یوں کر لے، یوں کر لیا جائے، یوں کر لیا جائے، وہ آراء اپنی جگہ ہیں، مگر اللہ رسول کے فرامین کا مقام آراء جیسا نہیں ہے، تو ہم انہی کو لیں بس کافی ہے.
جیسے آپ نے یہ کہا، میں نماز کی اگزامپل دیتی ہوں، اگر پہلے غلط پڑھتے رہے اور بعد میں پتا چلا کہ یہ طریقہ صحیح ہے، تو کیا اس چیز کا نہیں ہوگا کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی سیکھنے کی کہ صحیح طریقہ کیا تھا؟
دیکھیں جہالت اسی کو تو کہتے ہیں نا، کہ آدمی نہ واقف رہے، نہ کوشش کرے، نہ دان رہے، نہ واقف رہے، لیکن پھر خیال آتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، تب اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم 30 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھو. ٹھیک ہے نا، اسے کہا ٹھیک ہے بھائی، جو ہونا تھا ہو گیا، یہ غلطی ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن آئندہ ایسے نہ کرنا، اب سیکھ لو، کافی ہے.
جیسے کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے یہ چیز ہمیں پوری 100% صحیح سے نہیں آتی، اور ہمیں پتا ہے کہ ہمیں سیکھنی چاہیے، لیکن ہم اس کو ڈیفر کرتے رہتے ہیں کہ نہیں میں بعد میں سیکھ لوں گی، بعد میں کر لوں گی، تو وہ چیز کیا وہ اس میں آ جاتا ہے؟
نہیں، وہ چیز نہیں آئے گی اس میں، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اسی وقت سن لینا چاہیے. بلکہ آپ تو یہ کہتے ہیں، بعض لوگ تو منع کرتے ہیں، مت سیکھو، سنو ہی نا، اس لیے کہ سن لیا تو اللہ تعالیٰ کل پوچھے گا تمہیں پتا تو تھا. یعنی اتنے ہم ہوشیار بنتے ہیں دین کے معاملے میں، اور جہاں دنیا کا معاملہ آتا ہے وہاں کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی بتاؤ سارا کچھ.
اور ایک اور چیز، جیسے آپ نے کہا کہ غلطی سے وائف اپنے ہسبینڈ کو کہہ دیں کہ بھائی صاحب، تو اگر بچے اپنے ابو کو کہہ دیں ایسے بھائی جان بھائی صاحب،
وہ تکیہ کلام ہوتا ہے، اس میں کوئی نہیں ہوتا. میاں بیوی بھی اگر ایسی کوئی آپس میں بات کر لیتے ہیں نا تو کچھ نہیں ہوتا.
بچے اگر پیار سے کہیں، مطلب پوری نیت کے ساتھ،
تو بیوی بھی اپنے میاں کو کبھی کہہ دیتے بیٹا ایسا مت کرو، وہ بھی کہتے ہیں ہو جاتا ہے، منہ سے نکل آتا ہے، عادت ہے نا. اب وہ بیٹا سامنے ہوتا ہے ہر وقت، تو اسے بیٹا کہہ کے بات کرتے، لیکن وہی انداز کبھی میاں سے اگر اپنانا پڑ جائے تو اسے وہ بیٹا نہیں بن جاتا. یہ اتنے کمزور رشتے نہیں ہیں، ان کا بڑا مقام ہے. تو ہمارے یہاں عام طور پر جو قضاء عمری ہے نا، اس کو بڑا کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھی جائے، جو نمازیں رہ گئی ہیں ہر نماز کے بعد اب دوسری نماز بھی اس کے ساتھ پڑھی جائے، یہ زیادتی ہے، یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں جو لفظ ہیں وہ قابل غور ہیں، جس کا غلط معنی یا مفہوم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں من نام عن صلاتن، جو شخص کسی نماز سے سو گیا، سونا اس کا کتنا ہوتا ہے، اصحاب کہف کتنا ہوتا ہے بھائی، نماز کا وقت تھا، اس سے پہلے نیند آ گئی، آنکھ کھولی تو نماز ہو گئی، یا یہ ہوا کہ نماز کا ٹائم ہی نکل گیا، فجر کے وقت اٹھنا تھا، سورہ نکل آیا اس وقت اٹھا بندہ، یہ مطلب ہے اس کا. مگر ہم اس پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بندے سے نمازیں رہ جائیں تو جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ فل یصلیھا اذا ذکرھا، کہ اس کو وہ اس وقت پڑھ لے جب اس کو یاد آئے. تو اس نماز کو یاد اسی وقت آتا ہے نا بندہ جب جاگے گا، تو اس کا سونا کچھ سونا اتنا لمبا تو نہیں ہے کہ وہ 2 دن 3 دن 4 دن سوتا رہے گا، وہ زیادہ سے زیادہ چلیں 1-2 نمازیں اس کی رہ جائیں گی. لیکن یہ کہنا کہ بھائی اب اس کو جتنی نمازیں ہیں وہ اس حدیث پر قیاس کرتے ہوئے اس کو لٹانی چاہیے، یہ معنی نہیں ہے حدیث کا. تو ایک تو یہ من نام عن صلاتن، او نسیہا، یا اس کو بھول جائے، تو بندہ بھولتا بھی ہے تو ایک آدھ نماز کو بھولتا ہے، تو یہ تو نہیں نا 3-4 نمازیں بھول جائے، ایسا تو نہیں ہے. تو وہ چند 1-2 نمازوں کے لیے آپ کا ارشاد ہے، نہ کہ یہ کہ 2-2 3-3 سال کی جو نمازیں ہیں، 30 سال کی نمازیں ہیں یا 60 سال کی نمازیں ہیں، ہم اس حدیث کو اس پر لاگو کر دیں، یہ درست نہیں ہے طریقہ. پھر دوسرا فرق یہ ہے کہ جو نماز ہے جو رہ جائے وہ اس نمازی کی نماز ہے جو پڑھتا ہے عام طور پر، مگر اس سے 1-2 نمازیں رہ گئیں، قضا ہو گئیں، یہ اس کے لیے حکم ہے. تو اس کے لیے قضا کا لفظ ہے، قضا کا، قضا نماز. 2 اصطلاحات ہیں، ادا اور قضا. ادا وہ نماز ہوتی ہے جو اپنے وقت پر ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں میں نے نماز ادا کر دی، اور وقت جب نکل جائے اس وقت اس نے پڑھنا ہے تو کہتے ہیں میری نماز قضا ہو گئی، میں نے نماز پڑھنی. ٹھیک ہے، تو یہ 2 طریقے ہیں نماز کے، لیکن ایک طریقہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جانتے بوجھتے نماز نہیں پڑھتا اور نماز کو چھوڑتا ہے، اس کی نماز کو ہم نہیں کہیں گے کہ نماز قضا کر رہا ہے، بلکہ ہم کہیں گے یہ جان بوجھ کر نماز کو ترک کر رہا ہے، چھوڑ رہا ہے۔ تو ایسے بندے کو تارک الصلاح کہتے ہیں، نماز کو ترک کرنے والا، جان بوجھ کے نماز کو جو ترک کرے وہ کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو گناہ ہیں جو بھول کے یا سو کے نماز کا وقت گزار بیٹھا اور پھر اس کو یاد آیا او ہو نماز پڑھنی تھی میں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، تو اس وقت اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا، اس کو چاہیے کہ وہ اس نماز کو پڑھ لے جوں ہی اس کو وہ یاد کرے۔ ایک حدیث کے الفاظ یوں بھی ہیں فَإِنَّهَا وَقْتُهَا، کہ یہی پھر اب اس کی نماز کا وقت ہے۔ مراد یہ ہے کہ بھول کے نماز کا وقت گزر گیا، نماز بعد میں یاد آئی، وقت گزر گیا تھا، تو اسی وقت وہ نماز پڑھے تو وہ نماز قضا نہیں ہوگی، وہ ادا ہو جائے گی اللہ کے نزدیک، ہوا کیونکہ بندہ بھول ہے۔ حدیث پڑھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے بھول اور نسیان کو اور کس کو خطا کو معاف کر دیا، تو ہم اس حدیث کو بھی مانیں اور پھر اپنا عمل بھی کریں تو صحیح طریقے سے کریں، ٹھیک ہے۔ کبیرہ گناہ ایسی نمازوں کو دہرانے سے معاف نہیں ہوتا جب تک کہ بندہ توبہ نہیں کرے گا، اور توبہ جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان التوبہ تہدم ما کانت قبلہ، کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے سے پہلے جتنے پچھلے گناہ ہیں اللہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ کے یہ فائدے ہیں، صرف معاف کرنے کے نہیں ہیں بلکہ سب کچھ ختم ہو جانے کے۔ انہیں سمجھائیں، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے اہل ایمان پر جو اس کو مانتے ہیں، جو اس کے لیے رکوع سجدے کرتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، ان پر ہر نماز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، تو اس وقت نماز پڑھنا فرض ہے، اکٹھا کرنا نہیں ہے فائدہ، نہیں یہ بتائیں۔ تو احادیث جب پڑھیں تو اس میں ذرا ان باتوں کو دیکھ لیا کریں، اس حدیث کی تینوں امپلیمنٹیشن کہاں کہاں ہو سکتی ہیں، کہ ایک بندہ جو ناواقف ہے اس کو پتہ نہیں، اور جب اس کو پتہ چلتا ہے تو اس پر عمل کر دیتا ہے تو اللہ اس کے پیچھے گناہ معاف کر دیتا ہے اور دین بھی اس کا ماس بنی کرتا۔ جیسے آپ کو بتایا کہ وہ ایک نبی اسلام تشریف فرماتے، ایک صاحب آئے، انہوں نے ایک دفعہ نماز پڑھی، پھر آ کے سلام کیا، آپ نے فرمایا واپس جاؤ دوبارہ پڑھو، پھر تین دفعہ اس نے، تیسری دفعہ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، مجھے تو سوائے اس نماز کے اور کچھ آتا نہیں، آپ مجھے پھر سکھا دیجیے۔ تو آپ نے پھر سکھایا اس کو، تو اب آپ نے یہ نہیں کہا اس کو کہ تم نے پچھلی نمازیں جو پڑھی ہیں وہ سب دہراؤ، ایسا تو نہیں کہا۔ چلیے، الحدیث الاربعون، چالیسویں حدیث۔ تو یہ چالیسویں حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری سے انہوں نے لی ہے، اور راوی اس کے ہیں سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ان کا نام تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی من کا بیا، میرے دونوں مونڈوں کو۔ تو مونڈوں کو جب پندہ پکڑتا ہے نا تو وہ آگے سے پکڑ، یعنی سامنے سے آپ نے پکڑا، پیچھے سے نہیں پکڑا، کیونکہ آپ جو بات اب اہم کرنا چاہتے تھے وہ سامنے فیس ٹو فیس، تاکہ بندہ ذرا غور سے بات سنے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کچھ ایسے صحابہ کرام کے ساتھ ڈیل کیا کرتے تھے کہ وہ بھی سمجھ جاتے تھے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو آپ نے دونوں مونڈے یوں پکڑے، فیس ان کا آپ ہی کی طرف تھا اور آپ کا ان کی طرف، تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی تھی کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اتنی اہم میں بات کر رہا ہوں تو یہ غور سے سنیں اور یاد رکھیں۔ پہلی بات کیا تھی کہ آپ نے فرمایا کن فی الدنیا، رہو تم دنیا میں، کأنک غریب، جیسا کہ ایک غریب ہوتا ہے۔ غریب سے یہاں مراد وہ نہیں ہے جو اس کے پاس پیسہ نہ ہو، یہاں غریب سے مراد اجنبی ہے، اسٹرینجر۔ تو اسٹرینجر کون ہوتا ہے؟ ایک نئے شہر میں جب بندہ آتا ہے، جیسے ہم پاکستان سے یہاں آئے تو کیا تھا، ہم بھی بڑے کیسے، کیا ہوگا، ہمیں تو کوئی جانتا نہیں ہے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے روٹی ملے گی، کہاں تندور ہوگا، کہاں گائے والا دودھ بیچ رہا ہوگا، کئی چیزیں ایسی ہوتی۔ ہر چیز انون ہوتی. میں مکہ گیا تو وہاں ایک نوجوان مجھے ملے جو کراچی کے تھے. کراچی بھی کون سا, یہ جو خاص طور پر یہ علاقہ ہے نا جہاں کیا کہتے ہیں اس کو, بہادر آباد سے پہلے جو چوک ہے لیاقت چوک کے ساتھ والا, تو بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو ان کا گھر وہیں تھا, دنیا بڑی آتی جاتی, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب کچھ. تو وہ مجھے ملے تو میں دیکھا بڑے کمزور ہوئے. پھر میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ڈاکٹر صاحب یہاں دودھ ہی نہیں ملتا. میں نے کہا وہ کیسے ملے گا؟ کہتے ہیں میں نے بڑا تلاش کیا کہیں گائیں بھینسے نظر آئیں کہ میں جا کے دودھ لے آؤں, کوئی ملتا ہی نہیں. یہ ہوتا ہے کہ ان کا غریب. میں نے پھر ان کو بتایا, آپ ساتھ دکان تھی, میں وہاں لے گیا, میں دکھایا ان کو دودھ. میں نے کہا یہ دودھ ہے, یہ لسی ہے, یہ بکری کا ہے, یہ اونٹنی کا ہے, یہ گائے کا ہے. کہتے ہیں کہا, میں نے کہا لسی لے لیں دودھ لے لیں گھر لے جائیں اور کمرے میں جائیں اس کو پیئیں وہاں. تو اجنبی کی یہ حالت ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کن فی الدنیا, دنیا میں رہو تم, کا انکا کویا کہ تم غریب, ایک اجنبی انسان ہو. تو اجنبی انسان کسی بھی علاقے میں داخل ہو نئے میں, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نیا انسان ہوتا ہے, اس کے لیے سارا نیا ماحول ہوتا ہے. اور پھر اس نئے ماحول میں اس کا دل نہیں کرتا کہ میں اس ماحول میں جو میرے لیے اجنبی ہے میں وہاں رہوں. وہ تو کہتا ہے جلدی چھوڑو اپنا کام کرو اور واپس جاؤ. تو دنیا میں اگر رہنا ہے تو غریب بن کے رہو, اجنبی بن کے رہو. یا اجنبی کا مطلب یہ بھی کہ ان نون بن کے رہو. مزید اپنے اتنے خدا نخواستہ کوئی تمہارے اندر کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ میں بڑی شے ہوں, پیسہ ہے, سرمایہ ہے, میں نے وہ کمایا ہے, اب میں یہاں سب کو اپنا امیر بننا دکھا دوں گا, ایسا نہ ہو. او عابر سبیل, یا تم ایسا بن جاؤ کہ جو راستے کو کراس کرنے والا ہوتا ہے. عابر کا مطلب عبور کرنے والا اور سبیل راستہ, یعنی یہ سڑک ہوتی ہے نا, سڑک کے کنارے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں, دونوں طرف دیکھتے ہیں کہ کوئی ٹریفک تو نہیں آ رہی, اور پھر اس کے بعد ہم سگنل کو بھی دیکھتے ہیں, گرین آئے گا تو میں نہ کروں گا ورنہ نہیں. تو یہ سب احتیاط کس لیے ہوتی ہے؟ کہ راستہ کم از کم میں احتیاط سے کراس کر لوں, کہیں ایسا نہ ہو کسی گاڑی کے نیچے آ جاؤں. تو یہ بالکل اس طرح ہے کہ راستہ کراس کرنے کا جو وقت ہے, بس سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی اتنی ہے بس. یعنی ایک راستہ میں نے کراس کیا تو بس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے اتنی مدت دی کہ یہ وقت تم نے یہاں گزارنا ہے. ٹھیک ہے. او عابر سبیل, یا عبور کرنے والا راستے کا, یعنی جیسے ایک راستے کو عبور کرنے والا ہوتا ہے, تم اس طرح دنیا میں رہو. مراد یہ ہے کہ جتنی بھی عمر اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے, لمبی سے لمبی, اینڈ یہی ہے اس کا کہ تم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے, یا رہنا نہیں ہے. تو یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ انسان دنیا کے اندر دل نہ لگائے, آخرت کی طرف دل لگائے. اس کو زہد کہتے ہیں کہ انسان زاہد بن جائے, کہ دنیا میں اس کا دل کم لگتا ہو, آخرت کی اس کو فکر ہو, اور دنیا میں جو بھی کام کر رہا ہو خوشی سے کرے, دل سے کرے, خلوص سے کرے, اللہ کے لیے کرے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, دین کی پروموشن کے لیے کرے. تو یہ سارے جو کام وہ کرے گا تو یہ بس ایک چانس ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی. تو انسان کی اس دنیا میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہی ہے, بہترین انویسٹمنٹ. بس پھر یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا, یہاں پر ہمیشہ انسان کو یعنی خوشیاں نہیں ملتی. یہ بھی ہے کیونکہ دنیا بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں دو متضاد چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے, تب بندہ کو قدر ہوتی ہے. خوشحال ہے تو ایک بدحال ہے, خوشحال بدحال کو دیکھ کے قدر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے دولت دی ہے, مجھے اچھا بنایا, اور بدحال جو ہے نا وہ خوشحال کو دیکھ کے صبر کرتا ہے, کوئی بات نہیں میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا, اللہ کا بندہ بن کے رہوں گا, لیکن اللہ نے دنیا میں نہیں دیا تو آخرت میں اس کا وعدہ میں دوں گا. تو یہ متضاد چیزیں جو ہے نا دنیا میں ملتی ہیں. کوئی بیمار ہے, کوئی صحت مند ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے, کوئی اسی طرح مختلف چیزیں اور بھی ہیں جو ہم ناپسند کرتے ہیں. کسی کا کالا ہونا، سفید ہونا، یا کسی کا لنگڑا ہونا، کسی کے جسم میں کوئی عیب ہونا، خود ٹھیک ہونا، تو یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام تکلیفوں کے باوجود بھی تمہارا ذہن اس دنیا میں ایسا ہونا چاہیے، یا خوشحالیوں کے باوجود بھی تمہارا ذہن اس دنیا میں ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بھائی میں تو ایک مسافر ہوں، یہ سڑک ہے، اس کو میں نے کراس کر کے دوسری طرف جانا ہے بس. اور مسافر جو ہوتا ہے نا، وہ بھی جہاں کہیں جاتا ہے اجنبی بن کے رہتا ہے، وہ وہاں بیٹھ نہیں جاتا. آپ کسی کے مہمان بنے جا کے، پہلے تو بات یہ، بندہ جب گھر سے نکلتا ہے کیا سارا گھر اٹھا کے لے جاتا ہے؟ بس یہ ایک بریف کیس ہے، اس میں دو ایک سوٹ ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ ڈالی ہیں، چل پڑا. بس ضرورت کی چیزیں یہ ہیں، راستے میں بھوک لگے گی تو کھا لوں گا بس. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں جاتا ہے وہاں ان کا مہمان بنتا ہے، اور یہ نہیں کہتا میرا گھر ہے میں تو نہیں جاؤں گا، کوئی کرتا ہے ایسے؟ اور اگر کوئی کرے بھی صحیح تو وہ اس کو رکھیں گے، وہ نکال دیں گے، بھائی دو دن ہوتا ہے، تین دن ہوتا ہے، تم تو یہاں آ کے بیٹھ گئے، تمہارا گھر تھوڑی، جاؤ اپنے گھر، ایسا ہی ہوگا نا. تو دنیا میں بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے بہت سے ایسے کام ہیں، رشتے ہیں، ان میں یہ چیزیں سمجھا دی ہیں، بندہ انہی سے اخذ کر لے کہ میں دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ میں نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے. میں اگر نہیں بھی جاتا نا تو لینے والے آ جائیں گے، وہ لے جائیں گے، پھر کیا ہوگا، خواہش تو پوری نہ ہوئی نا. تو اس لیے بہرحال انسان ذرا یہ دیکھ لے. اور نبی علیہ السلام کی یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اس طرح انسان رہے دنیا میں تو بہت اچھا رہے گا. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام و تسلیم کی یہ نصیحت جب سنی تو ابن عمر کہا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ آپ کے اس ارشاد سے جو میں نے سبق سیکھا وہ یہی ہے کہ جب میں شام کروں نا، شام ہو جائے میری، تو اب میں صبح کا انتظار نہ کروں، اسی کو موقع غنیمت سمجھ کے کچھ نہ کچھ کرتا رہوں، ٹھیک ہے، رات کو یا رات سے پہلے شام کو جو بھی موقع ملتا ہے نیکی کرنے کا، اچھے کام کرنے کا، وہ میں کر لوں، توبہ استغفار کا، سب کچھ انتظار میں کروں کہ یہ کام صبح کروں گا، پتہ نہیں صبح آتی ہے کہ نہیں. اور جب صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کرو کہ شام کو میں کروں گا، نہیں، جو ابھی کر سکتے ہو وہ کرو بس. یہ حضرت ابن عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس تعلیم کا یہ اثر لیا ہے. تو بہرحال بندہ اگر اسی پر جیے نا کہ میں کل یہ کر لوں گا، یا نیکی کا کام ہے وہ شام کو کر لوں گا، تو یہ کئی حادثے دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو انسان سوچتا ہے کہ میاں اپنی بیگم کو یہ کہا گیا کہ بھئی کھانا بنا رکھو، میں شام کو آ کے کھاؤں گا، انہوں نے بنا کے رکھ دیا، وہ گھر آ رہا ہے، راستے میں حادثہ ہو گیا، وہ میاں صاحب اگلے جہان میں پہنچ گئے، اب کیا ہوگا؟ اس طرح ہو رہا ہے، دنیا میں ایسے کام ہو رہے ہیں. تو اس لیے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اعمل لدنیا کانک تعیش ابدا واعمل لآخرتک کانک تموت غدا، کہ اپنی دنیا میں جو عمل تم نے کرنے ہیں جیتے جی، وہ اس طرح کرو جیسے تم نے ہمیشہ یہاں زندہ رہنا ہے، اور اپنی آخرت کے لیے تم عمل ایسے کرو، یعنی یہ تمہیں جب پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، ایک تو کانسیپٹ ہے نا کہ دنیا میں رہنا ہے، اور دوسرا ہے کہ نہیں مرنا ہے، تو دونوں کو سمجھایا کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نے یہاں پر جینا ہے، تو پھر کوئی جو بھی عمل کرو وہ اس طرح کرو اگر کر سکو تو کہ تم نے ہمیشہ یہاں زندہ رہنا، جو ہو نہیں سکتا، اور یا پھر یہ ہے کہ کوئی عمل کرو تو اس طرح کرو کہ آخرت میں تمہیں کام آئے، اور پھر اگر آخرت کے لیے کرو گے تو پھر تمہارے ذہن میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ بھائی پتہ نہیں کل زندہ رہتا ہوں کہ نہیں، جو کرنا ابھی کر لوں. تو اس لیے سوچ سمجھ کے نبی علیہ السلام کے ان ارشادات کو حضرت ابن عمر نے اپنایا، اور الحمدللہ بڑی اچھی زندگی وہ گزار گئے. پھر آپ فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، اور لے لو. لے لو کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو عمل کر سکتے ہو کرو، کس سے؟ من صحتی کا، اپنی صحت سے. یہ چانس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابھی صحت دے رکھی ہے. صحت دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں سوتا رہوں، خوب کھاؤں پیوں اور اپنے آپ کو سست بنا لوں. صحت کا مطلب یہ ہے کہ اس صحت سے جتنے بھی اچھے سے اچھے کام کر سکتے وہ کر لو. یہ ہے آپ کا ارشاد، خود من صحتی کا، چاہ سے اللہ نے دے رکھا. اور پھر لی مرضی کا، اس سے پہلے کہ مرض آئے، کوئی بیماری آئے، یعنی بیماری سے پہلے جو صحت ہے اس صحت سے جتنے بھی اچھے سے اچھے کام ہو سکتے ہیں وہ تم کر لو، یہ تمہارا نصیب ہوگا. وجہ یہ ہے کہ انسان جب صحیح ہو، صحت مند ہو، تو اس کا دل بھی کرتا ہے کہ میں کوئی اچھے کام کروں، اور بیمار ہو جائے تو بندہ کہتا ہے میں خود اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، میں کیسے ان کی عبادت کروں، میں اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، مجھے بھوک لگی ہے، یہ تکلیف ہے، نماز میں کوئی خشوع و خضوع نہیں ہوگا، گھٹنے درد ہیں، سجدہ نہیں کر سکتا، جھک نہیں سکتا. کئی کام ہیں ایسے، کئی لوگ بےچارے اتنے بیمار ہو جاتے ہیں کہ بس کچھ نہ. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بڑے حسرت سے کہا کرتے ہیں، کرسی پہ بیٹھ کے جب نماز پڑھتے ہیں یا ڈاکٹر منع کیا کمر کا درد ہے یا خدا نہ خواستہ کوئی اور تکلیف ہے کمر کی، ہڈیوں کی، جھک نہیں سکتے، تو روتے ہیں بیٹھ کے کہ جو نماز میں سجدہ کرنے کا مزہ ہے نا، وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا نہیں ہے. اللہ نے چانس دیا تھا، اس وقت میں سجدہ نہیں کر سکا، رو رو کے دعائیں نہیں کر سکا، اب جھکتا ہوں تھوڑا سا تب بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہوں نا تب بھی درد ہوتی، تکلیف ہوتی. تو یہ بہرحال انسان کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ بھائی اچھے اچھے چانسز جو تھے وہ میں نے ضائع کر دیے، اور جب بیمار ہو گیا ہوں، عاجز ہو گیا ہوں، تھک ٹوٹ چکا ہوں، اور کوئی کام کرنا میرے لیے مشکل ہے، تو اب بندہ یہ کہے کہ اب میں کیا. تو اس سے پہلے کہ یہ افسوس کا اظہار کرے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خذ من صحتک لمرضک. اچھا، دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ صحت سے پہلے یہ کر لو، اس سے پہلے کہ بیماری آئے. یہ بھی ہے، کیونکہ بیماری جب آ گئی تو بس پھر انسان آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جاتا ہے، دوائیوں پہ دوائیاں کھاتے کھاتے، سائیڈ ایفیکٹس دیکھتے دیکھتے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتا. یہ مسئلے ہوتے ہیں سارے. تو بہرحال یہ بڑی غنیمت کی بات ہے جو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ صحت کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بندے کو بیماری لاحق ہو. پھر فرمایا وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اسی طرح اپنی زندگی سے جو لینا ہے لے لو اپنی موت سے پہلے. بس، کیونکہ اللہ تعالی نے جو زندگی دی ہے ہمیں، یہ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا وجود یہاں ہے اور ہمت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے کہ ہم موومنٹ کر سکیں، اٹھ بیٹھ سکیں، کچھ کام کر سکیں، سوچ سکیں، بول سکیں. تو یہ حیات ہے. تو اس حیات کے بعد موت ہے، اور موت جب آئی تو سارے عمل ختم ہو جائیں گے، بندہ موومنٹ بھی نہیں کر سکے گا، اٹھ بھی نہیں سکے گا، حتیٰ کہ بندہ موت کے بعد اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو نہلا سکے، کفن پہنا سکے، اور پھر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا کہ قبر پہ جا کے اس کا جب جنازہ رکھا جاتا ہے تو وہ خود اٹھے اور قبر میں جا کے لیٹ جائے. یعنی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حیات کو، زندگی کے ایک ایک سانس کو انسان غنیمت سمجھے. اور یہ سانس جو ہے نا، ایک سانس جب نکلتا ہے تب بھی بندے کو یہ باور ہونا چاہیے کہ یہ جو اندر کا سانس باہر نہ آئے میں زندہ رہ سکتا ہوں، اور میں سانس نکالنے کے بعد اگر میں دوبارہ سانس نہیں لے سکتا، سانس نہیں لے سکتا، کیا میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ تو علماء یہی کہا کرتے ہیں کہ ہر سانس پہ لینا اور نکالنا، ہر سانس پہ بندے پر دو شکر واجب ہیں، دو شکر. یہی بھی ادا کرتا رہے نا، کچھ نہیں کر سکتا بندہ، یہی ادا کرتا رہے اللہ شاید خوش ہو جائے. اور کیا، اتنا بڑا کچھ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا میرے وجود پر، میں کس کس کا شکر ادا کروں؟ تو اس لیے انسان کو یہ ساری نعمتوں کو یاد کر کے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ غنیمت سمجھ کے اس کو بہتر طریقے سے گزارنا چاہیے اس سے پہلے کہ موت آ جائے. کیونکہ موت آ گئی سب عمل کٹ جائیں گے، نام اعمال بند، اور پھر اس کے بعد حساب کتاب شروع. بس پھر یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیت ہذا، یا لیت بندہ کہتا رہے گا ہائے افسوس ہائے افسوس ہائے افسوس. تو بہرحال بعض علماء یہ کہا کرتے تھے کہ انسان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اپنے مال کو بالکل اس طرح بنائے جیسے مال اس کے لیے گدھا ہے، اور گدھا اس لیے رکھتا تھا پرانے دور میں کہ اس پہ سوار ہونا ہے، بس اس طرح بندہ سمجھے کہ مال میرے لیے سواری کی طرح ہے، میں اس پر سوار ہوں گا، نہ کہ یہ مجھ پر سوار ہو. اسی کو زہد کہتے ہیں نا، انسان اپنے آپ کو اس طرح سوچ کے دنیا میں اپنا وقت گزارے. تو حدیث کا جو فائدہ ہے، مفہوم جو ہے، وہ سمجھ یہی آتا ہے کہ انسان دنیا میں اپنا دل نہ لگائے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تو دنیا میں انسان اپنا زیادہ دل نہ لگائے، اور اس کو اس طرح کا مقام نہ دے کہ بس میں نے یہاں ہمیشہ رہنا، میں تو یہاں رہنے کے لیے آیا ہوں. کن فی الدنیا غریب کانک غریب او عابر سبیل. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم کا انداز دیکھیے کتنا اچھا ہے کہ آپ سمجھا بھی رہے ہیں اور بڑی بہترین مثال دے کے جو انسان کو واقعی سمجھ آ جاتی ہے، اکتفا بندہ کر بیٹھتا ہے. بالکل ٹھیک. کون فی دنیا کانک غریب، کانک یہ مثال ہے آپ کی. پھر یہ ہے کہ کسی کو اگر کوئی وارن کرنا ہو، خبردار کرنا ہو، تو اس کے لیے کچھ یہ انداز بھی اپنایا جا سکتا ہے جیسے نبی علیہ السلام نے اپنایا کہ دونوں مونڈے پکڑ کے فیس ٹو فیس ان سے کہا تاکہ وہ بات کو یاد رکھیں، اس کی اہمیت ہے. پھر ایک سمجھدار آدمی کو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد یہ بات بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ بھئی میں یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، مجھے بقا یہاں نہیں ہے. صحت جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے یہ بھی ایک وقت تک کے لیے ہے، تو اس لیے جتنے بھی اچھے عمل کر سکتا ہو موت سے پہلے کر لے، ورنہ عمل ختم ہو جائیں گے. تو یہ نصیحت ایسی ہے جس کو ابن عمر نے بڑا یاد رکھا ساری زندگی، یا اس کو اس سے جو سوچ کے جو اپنے لیے راہیں متعین کیں اور شاگردوں کو جو کچھ بتایا وہ یہی تھا کہ جب صبح ہو تو رات کا انتظار نہ کرنا، جب رات ہو تو صبح کا انتظار نہ کرنا. یہ چانس ہوتا ہے، اللہ دے دیتا ہے، تو جو کر سکتے ہو نیک عمل وہ کرو. تو انسان اپنی صحت سے فائدہ اٹھائے اس سے پہلے کہ بیمار ہو، کیونکہ صحت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو غلط کام ہیں ان سے بچنا بھی انسان کے لیے آسان ہوتا ہے. لیکن جب مریض ہو تو اس وقت اس کے لیے ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب یہی دیکھ لیں، میں ساری عمر یہ کہوں میں حرام چیز نہیں کھاؤں گا، اللہ نے صحت دے رکھی ہے بس ٹھیک ہے، لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے یہ دوائیاں کھاؤ جس میں الکوہل ملی ہوئی ہے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ صحت کتنی غنیمت ہے، اور بیماری میں مجھے یہ چیزیں کھانی پڑ رہی ہیں، وہ بندہ کہتا ہے مجبور ہوں. تو اس لیے بیماری کو اس سے پہلے کہ ہو اس سے بہتر ہی ہے. بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس نصیحت سے سیدنا ابن عمر بڑے متاثر ہوئے، اور انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بہترین اس کو نالیا طریقہ کار کہ جس سے ان کی زندگی بڑی ہی اچھی اور آسان گزری، ورنہ بڑے قابل وہ انسان تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری کے دوران جب ان کو زخمی کر دیا گیا تھا تو 6 بندے نامینیٹ کیے تھے کہ میرے بعد یہ 6 بندے آپس میں مل کے ایک خلیفہ منتخب کر لیں، اور جب یہ نام لے لیے آپ نے چھوں کو بتایا تو ساتھ ہی بیٹا کھڑا تھا یہی عبداللہ، اور انہوں نے کہا تم 6 بھی اگر متفق ہو کے یہ فیصلہ کرو کہ ہم اس کو بناتے ہیں خلیفہ تو میں تمہیں منع کروں گا، میرے بیٹے کو خلیفہ نہ بنانا. 6 مل کے بھی اگر کہہ دو کہ ہم میں کوئی نہیں بنتا، اس کو ہم بناتے ہیں سارے، تو میں یہ اصول تمہیں نہیں دوں گا. آپس میں تم نے اپنے اندر ایک کو خلیفہ بنانا. تو اس سے پتا چلتا ہے ان کی قابلیت تھی، تو اس وجہ سے بھی. لیکن انہوں نے بہرحال بڑی لمبی عمر پائی، اور اس میں بڑی سیاست کے یا یعنی حکومت کے بڑے جو عروج و زوال دیکھے، مگر کسی میں بھی وہ شامل نہیں ہوئے، بس اپنے آپ کو اسی طرح ہی رکھا جیسا کہ نبی علیہ السلام نے حدیث ارشاد فرمائی تھی. آپس میں مسلمان لڑتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ تو ایک بار حرم میں آئے، مدینہ سے مکہ آئے، تو مکہ جب تشریف لائے تو آ کے اسٹوڈنٹ بھی ساتھ ہیں، لوگ ساتھ ہیں، اور مسلمان جو اوپر کے لوگ ہیں سیاستدان، وہ آپس میں الجھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا بھی جو بھی ہو سکتا ہے، انسان پھر اس میں بہت کچھ کہتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر تشریف لائے تو خانہ کعبہ سامنے جب آیا تو اسٹوڈنٹس سامنے کہتے ہیں، کعبہ میں جانتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ احترام کسی کا ہو سکتا ہے، محترم ہو سکتا ہے، تو وہ تم۔ یہ کہہ کے پھر فرماتے ہیں، اور کعبہ تو سن لے، تجھ سے زیادہ احترام ایک مومن کا ہوتا ہے۔ یہ انداز ہوتا تھا ان کا بات کرنے کا، کہ آپس میں ہم لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ احترام جو گنواتے ہیں، یہ خانہ کعبہ سے بڑھ کر ہم اس کی توہین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہرحال بڑی ہی زبردست شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ چلیے آخری حدیث پڑھتے ہیں، الحدیث الحادی والاربعون، حدیث نمبر 1 اور 40، یعنی 1ویں اور 40ویں، 41۔ عن ابی محمد عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما، ابو محمد عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، یہ عبداللہ یہ عمر کے بیٹے ہیں، اور عمر بیٹے ہیں عاص کے، عاص مسلمان نہیں ہیں، وہ پہلے ہی فوت ہو گئے نبی علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے پہلے، لیکن عمر کو اللہ نے چانس دیا، وہ مسلمان، اور پھر عمر کے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ان باپ بیٹے میں میں فرق بتا چکا ہوں، کتنا فرق تھا، صرف 12 سال کا، غور کریں نا، کیا مطلب کہ شادی ہوئی، اللہ نے اگلے سال بیٹا دے دیا، یہ 12 سال کے تھے اور بیٹا پہلے سال میں تھا، اور دونوں باپ بیٹا جب باہر نکلتے چلتے جاتے تو لوگ سمجھتے تھے بھائی بھائی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو عرب کی فضا تھی اور اللہ کے رسول اللہ کے دور میں، یہ نہیں ہوتی تھی کہ بچے بچیاں جو ہیں یہ ابھی تو بہت چھوٹی ہیں، 20 سال 25 سال کے ہونے دیں پھر شادیاں کریں گے، وہ نہیں ہوتا تھا، وہ بس یہی دیکھتے دین کی اس بات کو کہ بچی بالغ ہے، میچور ہو گئی، یا بچہ بالغ ہے، کر دو شادی بس۔ تو یہ عبداللہ ابن عمر، عمر ہے یہ، عمر نہیں ہے، عمر بن عاص۔ تو ایک تو یہ عبداللہ کی کنیت ہے ابو محمد، اور پھر رضی اللہ عنہما دو کو کہا گیا، اللہ ان دونوں سے راضی ہو، کون ہیں دونوں؟ عبداللہ ہیں اور ان کے والد عمر بن عاص ہیں۔ قال، وہ کہتے ہیں عمر بن عاص کے جو والد ہیں اگر وہ مسلمان ہوتے تو پھر ہم کہتے رضی اللہ عنہم، جمع کا لفظ استعمال کرتے، مگر عنہما کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا نام ہم لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، لیکن علی ابن ابی طالب کہتے ہیں نا، تب بھی ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ علی مسلمان تھے، ان کے والد مسلمان نہیں تھے، تو یہ وجہ ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں عبداللہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بندہ بھی مسلمان نہیں، مومن نہیں، حتی یکون، حتی کہ ہو جائے، ہوا ہو اس کی دل کی خواہش، تبعن، تبعن کا مطلب تابع، لما جئت بہ، واسطے اس چیز کے جو میں لایا ہوں، جسے یعنی جس چیز کو میں لایا ہوں اس چیز کے تابع، جب تک اس کی نفس کی خواہش بھی نہیں ہوگی نا، تب تک وہ بندہ مسلمان ہی۔ تو یہ حدیث ہے جس کو حسن کہا گیا، صحیح بھی ہے، دو روٹس ہیں اس کے، دو اس کی سندیں ہیں، ایک سند حسن کے درجے کی ہے اور دوسری سند صحیح کے درجے کی ہے، اور ٹیکسٹ ایک ہی ہے دونوں کی، تو اس لیے اس کو دو نام دیے گئے، یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ تو رویناہ فی کتاب الحجتی، یہ امام نووی فرماتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کو اپنی کتاب الحجہ میں بیان کیا ہے، مگر وہاں بے اسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے، حسن سند کے ساتھ نہیں کیا۔ تو یہ حدیث ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو مقصر صحابہ کہے جاتے ہیں۔ مقصر کا کیا مطلب؟ جو بکثرت حدیث بیان کرتے ہیں، جنہوں نے 1000 سے زیادہ حدیثیں بیان کی ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے یہ مقصر ہیں۔ پھر دوسری بات، ان کی خاص بات یہ تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے محفل میں جب بیٹھتے تھے تو ان کے ہاتھ میں قلم کاغذ ہوتا تھا اور جو آپ فرماتے جاتے تھے یہ اس کو لکھتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو لکھتے جاتے تھے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھتے تھے مگر وہ سنتے تھے، وہ دماغ میں بٹھاتے تھے، یاد کرتے تھے اس کو. تو یہ فرق ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پہ بڑا رش کرتے تھے کہ یہ لکھتے تھے، میں سنتا اور یاد کرتا تھا. تو یہ بات تھی. تو بہرحال عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما جو نوجوان صحابی ہیں، پڑھے لکھے تھے، اس معاشرے میں پڑھے لکھے نوجوانوں کی ایک تعداد بہت کم تھی، نہ ہونے کے برابر تھی. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ سمجھدار بھی تھے. انہوں نے جب حدیث لکھنا شروع کی، آپ کی حدیثیں لکھتے تھے، تو بعض صحابہ نے کہا تم اللہ کے رسول کی ہر بات لکھ لیتے ہو، یہ مناسب نہیں ہے، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں وہ لفظ بھی لکھ لو، اور کبھی خوش ہوتے ہیں مذاق کرتے ہیں وہ بھی لکھتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا. پھر کچھ دن نبی علیہ السلام نے دیکھا مجھے، اس کے ہاتھ میں قلم کاغذ ہوتا تھا، آج نہیں ہے، یہ نہیں رکھتا، کیا مسئلہ ہے؟ تو پوچھا آپ نے سب کے سامنے کہ عبداللہ تم لکھتے تھے میری حدیث کو، کیا ہوا؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بزرگ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے یہ یہ کہا ہے. غصے میں تو انسان کی بات نہیں لکھنی چاہیے اور مذاق کی بات نہیں لکھنی چاہیے، تو میں نے اسے لکھنا بند کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ بات فرمائی، اکتب عبداللہ تم میری حدیث کو لکھو، فَإِنَّهُ لَا يَخْرُجْ مِنْ هَذَا إِلَّا حَقٌ، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ اور نہیں نکلتا. میں غصے میں بھی اگر بات کروں گا تو وہ بھی صحیح ہوگی. اور مذاق تو ایک قسم کی توہین ہوتی ہے نا، کسی کا مذاق اڑانا. مزاح جو ہے نا، ہیومر، وہ میں کرتا ہوں، لیکن اس میں بھی جو بات منہ سے نکلتی ہے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتی. تو یہ آپ نے وضاحت کر دی. تو عبداللہ ابن عمر نے جو صحیفہ لکھا تھا، جو کتاب لکھی تھی، اس کو اب ماشاءاللہ پا لیا گیا، اس کی روایتیں بھی اکٹھی کی گئیں اور صحیفہ بھی مل گیا، تو اس کو الصحیفہ الصحیحہ الصادقہ کہتے ہیں، وہ پبلش بھی ہو چکا. تو آپ فرماتے ہیں لا یومن احدکم، یعنی بندے کا ایمان نہیں ہے، یعنی ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ادھورا ایمان ہے. حتی یکون ہواہ، حتی کہ ہو اس کے دل کی خواہش. دل کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ رجحانات ہوتے ہیں، ارادے ہوتے ہیں. تو یہ رجحانات اور ارادے جو ہے نا، جب تک اس کے نہیں ہوں گے تب آن لما جیتو بھی، اس چیز کے تابع جس کو میں لے کے آیا ہوں. آپ کیا لے کے آئے ہیں؟ شریعت لے کے آئے. ٹھیک ہے، آپ شریعت لے کے آئے، تو شریعت کے تابع جب تک بندے کی اپنی خواہشات، اپنے رویے، اپنے رخ، اپنے ارادے، جب تک نبی علیہ السلام کی دی ہوئی شریعت کے مطابق نہیں ہوں گے، آپ فرماتے ہیں وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اپنے ایمان کو کامل کرنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کر لے کہ میں واقعی مسلمان ہوں، مومن ہوں، یا ادھورا مومن ہوں. تو اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں وارن کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ہم ان کو اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے کمتر نہ سمجھیں، اپنی عقل اور سمجھ کو بالا نہ بنائیں، بلکہ اپنی عقل اور سمجھ کو بھی کیا کریں، نبی علیہ السلام کے ارشادات کے انڈر کرتے، ورنہ ایمان کی نفی ہے کہ میں اپنے آپ کو برتر سمجھوں نبی علیہ السلام کے ارشادات سے، آپ کے عمل سے، تو میں کون سا مسلمان ہوں، کیسا مسلمان ہوں، کیا میرے یہ دعویٰ درست ہے؟ تو بہرحال یہ قابل غور بات ہے جو اس حدیث سے پتہ چلتی ہے. باقی انشاءاللہ کافی علماء نے اس پہ لکھا ہے، کافی ہے اتنا. الحدیث الثانی والاربعون، دوسری اور چالیسویں، یعنی بیالیسویں حدیث. ویسے ہے تو کتاب 40 حدیثوں کی، وہ تو ہم مکمل کر چکے، اس کو ذرا جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. عن انس ابن مالک رضی اللہ عنہما، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قالا، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ ارشاد فرماتے، کیا فرماتے؟ قال اللہ تعالی، کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، یعنی اے انسان، اور انسانوں میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں. ابن آدم سے یہ نہ سمجھا کریں یہ تو مردوں سے اللہ نے خطاب کیا ہمیں تو نہیں کیا، نہیں، ابن آدم ظاہر ہے اس کی ماں ہوتی ہے تب وہ بیٹا بنتا ہے نا، ایسا تو نہیں نا. تو آدم کی جو اولاد ہے وہ ساری کی ساری اس سے شامل ہے. اِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ. یقین مانو کہ تم جو کچھ بھی دعا کرتے ہو، مانگتے ہو اور مجھ سے امید رکھتے ہو، غَفَرْتُ لَكَ، میں تمہیں معاف کر دوں گا. عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ، اوپر ان گناہوں کے جو تمہاری طرف سے ہوں گے. وَلَا أُبَالِي، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اتنی وسعت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس طرح بندے سے ایڈریس کرتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں. اس کو کہتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ اے انسان کے بچے، انکا ما دعوتنی ورجوتنی، تم جو کچھ بھی مجھ سے مانگو، جو مجھ سے امید رکھو، غفرت لکا، میں معاف کر دوں گا تجھے، علی ما کان منکا، اوپر ان غلطیوں کے جو تجھ سے صادر ہو، ولا ابالی، اور مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوگی. وہ ابن آدم، ہے ابن آدم، لو بلغتا بلغت ذنوبک، اگر پہنچ جائیں تمہارے گناہ، انان السمائی، آسمان کی چھت تک، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، یعنی اتنے گناہ تم سے ہو جائیں کہ زمین سے لے کر تمہارے وجود سے لے کر آسمان تک کا خلا تمہارے گناہوں سے پر ہو گیا، پھر تم مجھے کہو اللہ مجھے معاف کر دے، تو غفرت لکا، میں تجھے معاف کر دوں گا. ابن آدم، اے ابن آدم، انکا، یقین مانو کہ تم، لو اتیتنی، اگر آؤ میرے پاس، بقراب الارض خطایا، زمین کی اس گولائی کے برابر غلطیوں اور گناہوں کو لے کر، ثم لقیتنی، پھر اسی حالت میں تم مجھے آ کے ملو، یعنی گناہوں کا اتنا بڑا پلندہ تم نے اٹھایا ہو، اور مر کے تم میرے پاس آؤ، لیکن ایک کام اگر تم نے نہ کیا ہو وہ ہے لا تشرک بی شیئا، کہ تم نے زندگی بھر میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا. ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنانا کیا ہے؟ اللہ کے اختیارات کسی اور کو دے دیں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیں، اور اختیارات میں یہ سمجھنا کہ جس طرح اللہ کے پاس اپنا اختیار پوری کرنے کی ہمت اور طاقت ہے، اسی طرح دوسری کوئی ہستیاں ہیں ان کے پاس بھی یہ پوری ہمت اور طاقت ہے، ان کا بھی اختیار چلتا ہے، تو یہ شرک ہے. یا پھر شرک یہ ہے کہ کسی مخلوق کو اللہ جیسا بنا لینا، کہ جیسے اللہ ویسے یہ ہے، تو اس کو ند کہتے ہیں. ولا تجعلوا للہ اندادا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم، اگر تم میرے پاس زمین کے پورے قرص کے تھالی کے برابر غلطیاں گناہوں کو لے کے آؤ، ثم لقیتنی، پھر تمہیں آ جا کے ملو، لا تشرک بی شیئا، تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، لا اتیتک، تو میں بھی ضرور آ جاؤں گا تیرے طرف، بھی قرابیہا، اس زمین کی گولائی کے برابر، کیا لے کے آ جاؤں گا؟ مغفرتن، بخشش کو. تم ادھر اتنے گناہ لے کے آؤ، میں بھی اتنی بخشش لے کے آ جاؤں. یہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کی مہربانی. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں بیان کیا ہے، سنن ترمذی اس کا نام ہے، اور یہ کہا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث ہے، اس کی دو سندیں ہیں، ایک سند حسن کی ہے اور اس کی ٹیکس بھی یہی ہے، اور دوسری سند صحیح ہے بالکل اور اس کی ٹیکس بھی یہی ہے. تو اس وجہ سے یہ دو روٹ سے یہ حدیث آ رہی ہے، تو اس کو میں دو نام دے رہا ہوں، ایک حسن ہے اور ایک صحیح ہے. تو ایسی حدیث باہر بڑی اچھی ہوتی ہے پھر حدیث، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ محدثین ریسرچ کتنا کرتے تھے، اور ریسرچ کے بعد جو بات لکھتے تھے وہ کتنی صحیح بات ہوتی تھی، کہ کوئی غلط فہمی نہ ہو کسی کو، کہ حدیث تو ہے اور ضعیف حدیث ہو اس پر بھی عمل کرنا شروع کر دیا جائے. چلیے، کافی ہے جتنا. جزاکم اللہ خیرن جی، بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ کتاب پڑھی، سنی اور برداشت کیا سب کچھ. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بس آپ کے علم میں اضافہ کرے اور ہماری اصلاح کرے، اور میری بھی خاص طور پر. جزاکم اللہ خیرن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.